الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان کی شخصیت کو بڑا اجاگر کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ پھر دو دن پہلے ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا بہت ہی پسندیدہ دوست بنا لیا۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ ابراہیم ہر نوع کے شرک سے پاک تھے، شرک کی خفی سے خفی کوئی قسم جس کا تم تصور کر سکتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اس سے پاک تھی، اس سے اعلیٰ و عرفا تھی۔ اب یہ آیات جو آج ہمارے زیر درس آئیں گی بالکل آغاز ہی میں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ذہنی سفر کا ذکر کیا گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی تھی تو شرک کے گھٹاٹوں پر اندھیرے تھے، اس معاشرے میں ستارہ پرست بھی موجود تھے، سورج کی پرستش کرنے والے بھی موجود تھے، چاند کو دیوتا ماننے والے بھی موجود تھے۔ اوائل عمری میں جبکہ انسان جو ہے ابھی شعوری طور پر وہ پختگی کی عمر کو نہیں پہنچا ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا، قوم کو دیکھا کہ اس قسم کی لعنت میں اور اس قسم کی ایسی چیزیں جس کے لیے انسان جو ہے کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتا، سورج اگر بن دیوتا ہے تو کیوں ہے، ستاروں کی پرستش کی جاتی ہے تو کیوں، بعض اعتبارات سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو کسی کے حد درجہ زیر بار احسان سمجھے تو اس کے اندر پرستش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وطن پرستی، اسی طرح کسی کے نزدیک روپیہ پیسہ مال و دولت ہی اگر اصل شے ہے تو زر پرستی، اور ممکن ہے کہ کسی شخص کے نزدیک مال و دولت کی بھی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی عورت کی ہے، بیوی کی ہے، زن پرستی۔ یہ پرستی کہاں سے آ گئی؟ اس میں گویا کہ ایک محبت کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور ایک ساتھ زیر بار احسان ہونے والی بات بھی، لہذا سورج کو اس اعتبار سے دیوتا قرار دیا گیا کہ سورج کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہے کوئی کڑکڑاتی ہوئی جو سردی ہوتی ہے انسان کوئی عافیت محسوس کرتا ہے، کوئی گرمائش محسوس کرتا ہے اور منتظر رہتا ہے جیسے ہی سورج طلوع ہوگا تو اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار آئیں گے، ورنہ تو یہ کہ اگر سورج طلوع نہ ہو تو زندگی اس کے لیے گزارنا اجیرن بن جائے، لہذا اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ اور یہ سر جھکنا جو ہے صرف ابتدائی درجے میں نہیں تھا بلکہ انتہائی درجے میں کہ سورج کی پرستش شروع کر دی، سورج کو طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے اسے سجدے کرنے لگے۔ اب یہ تمام خرافات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے ان لوگوں میں موجود تھی۔ اب ان آیات کو پڑھی اس پس منظر کے ساتھ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جبکہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے، آگے اس کا نام بھی آگیا آزر، اگرچہ بائبل میں آزر کی بجائے کوئی اور نام لیا گیا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یہ قرآن حکیم نے نفی کی ہے، بائبل یہ کہتی ہے کہ ابراہیم کے والد کوئی اور تھے لیکن ان کے چچا آزر تھے، اور آزر تھے کہ جو باقاعدہ بت تراشی کرتے تھے اور ان کے ہاتھوں سے تراشیدہ جو بت ہوتے تھے وہ جا کر پھر استھانوں میں رکھے جاتے تھے، ان کو سجدے کیے جاتے تھے۔ اتتخذ اصناما آلہۃ، کیا تم وہ چیزیں جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ صنم، یہ بت، ان کو تم نے معبود بنا لیا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی کہ بہت کھلی گمراہی میں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوری کے معنی ہم نے، اس لیے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم جو جہاں جو یہ ترجمہ قرآن کا پروگرام کر رہے ہیں اصل میں یہ ترجمانی ہے. اور ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ آپ خالص ترجمہ کیوں نہیں کرتے، میں نے کہا اگر ترجمہ میں نے خالص کر دیا تو اگلے دن آپ دیکھیں گے یہاں حاضری نصف رہ جائے گی، اس لیے کہ خالص ترجمے کے ساتھ اگر الفاظ کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کی ترجمانی کر دی جائے کہ جو مفہوم قرآن چاہتا ہے ہم تک پہنچے اس کو بیان کیا جائے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے عجائب سے خبردار کیا، دکھا دیے. ولیکون من الموقنین، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں بن جائے. فلما جن علیہ اللیل، جب رات ان پر طاری ہو گئی، رات نے اندھیرا کر لیا. رات کبن، تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا، آسمان جو ہے وہ ستاروں کے جھرمٹ، بہت خوبصورت منظر. اب تو ہم لوگ کیونکہ ان چیزوں سے بالکل محروم ہو گئے، فطرت سے بہت دور ہو گئے، اب تو میرا خیال ہے مہینوں ایسا وقت نہیں آتا ہوگا کہ رات کو آپ کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ستاروں سے کہ منظر سے آپ کو کوئی خوشی حاصل ہو. کہا ہوتا ہے، اب تو بند کمرے ہیں اور ایئر کنڈیشن ہے تاکہ فریش ہوا بھی اندر نہ آئے. اور پھر یہ کہ انسان ان تمام چیزوں کو، اس زمانے میں جو میرا بچپن تھا اس میں تو ہم لوگ جو ہے سہن میں سویا کرتے تھے یا چھت یا گھر کی چھت پر سوتے تھے، تو بڑا ایک قریبی تعلق ہوتا تھا ان مظاہر فطرت کے ساتھ. چاند ہے، ستارے ہیں، پھر چاند کی گھٹتی اور بڑھتی ہوئی شکلیں ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کو جو ہے ایک اس کے اندر اثر پیدا ہوتا تھا ان چیزوں کو دیکھنے سے. لیکن ہم اب ان تمام چیزوں سے، ان مظاہر فطرت سے بہت دور ہو گئے. رات کا اوکمن، تو انہوں نے ستارہ دیکھا، ایک تارہ یہ ستارے دیکھے. قال ھذا ربی، تو دیکھیے اب یہ ترجمہ کیا ہوگا اس کا، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. اب یہاں ایکسپلین کرنے والی کیا شے یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ایک نریٹ کرتے ہیں کسی فقرے کو، لیکن انداز آپ کا استفہامی ہوتا ہے، یہ میرا رب ہے. اب یہ انداز گویا کہ کوشچن مارک ہے، اس کو آپ تعبیر کیا کریں گے، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ ہماری قوم میں بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو رب قرار دے دیا. فلما افلا، اور جب وہ ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا. قال لا احب الحافلین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ڈوب جانے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا، کیسے ممکن ہے کہ جس کے لیے زوال ہو، جو ڈوب جائے، وہ میرا رب ہو، کیسے ممکن ہے؟ فلما رأى القمر بازغا، اور جب انہوں نے دیکھا چاند کو، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک رات دیکھا تھا، وہ دیکھتے تو تھے، لیکن ایک رات ان کے اندر یہ خیال آیا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، ھذا ربی، انہوں نے کہا کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، اور پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، یا چاند پر بھی بتدریج زوال آنے لگا کہ ایک وقت چودھویں کا چاند ہے اور پھر وہ گھٹتا جو ہے بالکل باریک سی ایک سوئی جو ہے ایک شاخ کی طرح رہ گیا. فلما افلا، اور جب وہ پھر غروب ہو گیا، زوال ہو گیا، اسے قال الا لم يهدني ربي، تو انہوں نے کہا اگر میرے رب ہی نے مجھے ہدایت نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ کردہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، تو جب انہوں نے سورج کو دیکھا اور اس پر غور کیا، یہ بہت چمکدار تھا، اس میں تپش بھی ہے، حرارت بھی ہے، اور اس کو تو گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ممکن نہیں ہے. سورج کی آنکھوں میں آنکھیں کہاں آپ ڈال سکتے ہیں، بلکہ میڈیکلی تو اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھا تو آپ کا ریٹنا جو ہے، جو پیچھے سے جو ہمارا جہاں جا کر پورا یہ ہمارا عکس فوکس ہوتا ہے، وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، بڑا روشن ہے. تو گویا کہ یہاں بھی وہی استفہام ہے، کیا اس بنیاد پر کہ یہ روشن ہے، بڑا ہے، اس میں حرارت ہے، میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افلت، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بری مما تشرکون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں بیزاری اختیار کرتا ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دے دیا، ان کو سمجھتے ہو یہ خدا ہے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اب یہ ہے وہ اصل میں نعرہ توحید، کہ ان مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو ان کے اوپر اصل ہستی ہے، مسبب الاسباب، جس نے سورج پیدا کیا، اس میں حرارت اور تمازت پیدا کی، اس میں وہ کوالٹی رکھی کہ وہ سمندر کے پانی کو بخارات میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ پھر اوپر جا کر کنڈنس ہوتے ہیں، پھر بادل بنتے ہیں اور ہوائیں چلتے ہوئے کسی علاقے میں جا کر اس کو برسا دیتی ہیں، تو میں تو اس کو اپنا رب قرار دوں گا جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. انی وجہت وجہ للذی، اور میں اپنا رخ کر رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ جس نے زمین و آسمان کو اس کائنات کو پیدا کیا، مراد یہ ہے چاند سورج ستارے تمام اسی نے پیدا کیے، حنیفا اور میں یکسو ہوں اسی کی طرف، وما انا من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، اب ظاہر ہے کہ جب توحید کے علم بردار بنے تو قوم نے محاجہ شروع کر دیا، حجت بازی دلیل بازی، اڑ گئی قوم. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، مجادلہ کرتے ہو، جبکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، ہدایت دے دی. ولا اخاف ما تشركون به، اور مجھے ہرگز کوئی خوف اور اندیشہ یا دھڑکا نہیں ہے ان سے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود قرار دے دیا، جو تم شرک کر رہے ہو. اس لیے کہ لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نے ہمارے معبودان باطل کے خلاف کوئی بات کی، ان کی نفی کی، تو ان کی پھٹکار تم پر پڑے گی، گویا کہ یہ پھر ذریعہ بنیں گے تمہارے اوپر لعنت کے بھی اور پھٹکار کے بھی. یہ قوم کی طرف سے تھا، تو لہذا انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے دل میں کوئی خوف اور اندیشہ ڈر نہیں ہے ان کا، الا ان شاء ربی شیئا، سوائے کہ میرا رب ہی چاہے مجھے کسی تکلیف یا کسی امتحان میں سے گزارنا. وسیع ربی کل شیء علما، میرا رب جو ہے وہ ہر شے کے علم، رب میرے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے. افلا تتذکرون، تو پھر کیوں تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں اپنے دل میں کوئی ڈر اور خوف محسوس کر سکتا ہوں کہ ان ہستیوں سے جو تم نے شریک قرار دے دی ہیں کہ وہ مجھے کوئی ضرر پہنچا سکتی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی طرف سے، جیسا کہ میں نے کہا نا، اب ہماری ہستیاں ہمارے ان معبودان باطل کے ایک شان، اگر تم نے گستاخی کی، کوئی برے الفاظ کہے، اگرچہ برے الفاظ سے آ جائے گا آج کے درس میں کہ اللہ کے لیے بھی برے الفاظ استعمال نہ کیا کرو، بلکہ ان کے بتوں کے لیے، بت پرستی والے دین کے لیے برے الفاظ جو اخلاق سے گرے ہوئے وہ استعمال نہ کرو، اس لیے کہ رد عمل میں وہ تمہارے معبود اللہ کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کریں گے، لہذا روک دیا گیا. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تمہیں قطعاً کوئی خوف اور ڈر نہیں کہ تم اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. معلوم ینزل بھی علیکم سلطانا، کہ جس زمن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی دلیل اور کوئی برہان جو ہے وہ نازل نہیں فرمائی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو پس فریقین میں سے یہ دو گروہ ہیں نا، ایک توحید پرست ہیں اور ایک مشرک ہیں، ان دونوں میں سے کون سا گروہ وہ ہے جو امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ایو الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں واقعتاً علم ہے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں ان دونوں گروہوں کے اندر کون زیادہ وہ ہے کہ جو مستحق ہے امن کا، اطمینان کا، چین اور سکون کا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہوں ایک ذات پر. اور بات بڑی منطقی سی ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جس کے بہت سے معبود ہیں، اب وہ کس کس کی چاکری کرے گا، کس کس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا؟ اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے کہ جو صرف ایک ہی معبود کا قائل ہے، ایک اللہ ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، میں کہیں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں تو اس مصیبت سے نکالنے والے بھی وہی ذات ہیں، اس کے لیے اسے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گے کہ فلاں دیوی کے سامنے جا کے ڈڈوت کرو، فلاں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فلاں کے لیے کوئی نظر نظارے کرو. یہاں تو توحید ہے، ایز سمپل ایز دیٹ، اس سے زیادہ بہتر شے کوئی ہو ہی نہیں سکتی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے دامن ایمان کو کسی نوع کے شرک سے آلودہ نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہاں قرآن حکیم میں ظلم سے مراد شرک ہے. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا کسی قسم کے شرک سے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ ہے اصل میں امن کے مستحق، ان لوگوں کے دلوں میں جو اطمینان ہوگا، جو صرف ایک اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. پروفیسر منور صاحب، وہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی اوائل عمری کی ہیں، لیکن یہ کہ ذہن کے اندر بالکل پوری طرح جذب ہو جاتی ہیں، یاد رہتی ہیں. مجھے یاد ہے پروفیسر منور صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہمارے قرآن کانفرنس جو ہوتی تھی تو اس میں آیا کرتے تھے، تو انہوں نے بڑی پیاری تمثیل بیان کی تھی کہ اگر تم میں آپ میں سے کوئی شخص اگر مندر میں چلا جائے نا، تو وہاں مصنوعی طور پر خوف اور دہشت پیدا کی جاتی ہے، اندھیرا ہوگا، دائیں طرف دیکھیں گے تو کوئی دیوی کھڑی ہوئی ہے کہ جس کی آنکھیں سرخ جو ہے آپ کو گھور رہی ہیں، دوسری طرف دیکھیں گے تو کوئی عورت کا جسم ہے اوپر جو ہے وہ ہاتھی کا سر لگا دیا گیا. اب ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر انسان خوفزدہ ہو جائے. اس کے برعکس اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں اس قسم کا کوئی خوف دہشت مصنوعی طور پر جو ہے اس کو جو ہے بالکل ہی دہشت زدہ اور خوفناک ماحول کر دینا, اس قسم کا کہیں کوئی اس کا آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئے گا. یہی فرق ہے توحید اور شرک میں کہ جو مشرک ہے وہ دہشت زدہ رہتا ہے کہ فلاں دیوی کا جو ہے مارنا پڑ جائے, فلاں کی پھٹکار نہ پڑ جائے, فلاں دیوتا ناراض نہ ہو جائے. یہاں سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی ذات پہ مطمئن ہو گیا نا, جو اللہ ہے. تو اصل امن حقیقی جو ہے انہی لوگوں کو حاصل ہوگا, سکون اور اطمینان جن کے اندر ایمان ہے. اور جتنا زیادہ گہرا اور پختہ ایمان ہوگا وہ مقام ولایت میں اتنے ہی بلند ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی خوف کوئی ڈر کہ یوں نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے. یقین کس بات پر ہے کہ اللہ ہے جو میرا مالک ہے, میرا ولی ہے, میرا کارساز ہے, کچھ پناہ ہے. جو فیصلہ وہ میرے بارے میں کرے گا مجھے مطمئن ہونا چاہیے. اگر کوئی تکلیف ہے, کوئی مشقت ہے, کوئی بیماری ہے تو اس کی طرف سے امتحان ہے. صبر کرو, صبر کرو گے تمہارے درجات اور بلند ہوں گے. ان باتوں کو بیان کرنا بھی بڑا آسان ہے اور سن لینا بھی بڑا آسان ہے, لیکن ان پر واقعتاً عمل پیرا ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں امن باطنی. ایمان کا لفظ ہی امن سے نکلا, امن اس سے ایمان ہے. اور امن کون سے, جو باطنی امن اور چین اور سکون جو اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا ایمان ہے اللہ پر, توکل اسی کے ذات پر ہے, بھروسہ اسی کی ذات پر ہے, اور ایمان وہ جو دل میں گہرا اترا ہوا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, اور یہ وہ کھلی حجت اور دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی. عقل و شعور کی پختگی, اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہوگی. وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی اور وزڈم عطا فرما دے, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اسے تو خیر کثیر دے دیا گیا. نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, ہم درجات کو بڑھاتے ہیں بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں. ظاہر جو ایمان میں جتنا گہرے سے گہرا اترے گا, اس کے اعضاء و جوارے سے جتنے اعمال ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین و شریعت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, یقیناً تمہارا رب جو ہے بڑی حکمت والا, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ کو ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی. کلن ہدینا, یعقوب جو حضرت ابراہیم کے بیٹے نہیں ہیں, پوتے ہیں, حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. گویا کہ اگلی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں جمع کر دیا. کلن ہدینا ونوحن ہدینا من قبل, سب ہی کو ہم نے ہدایت دی تھی, اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت سے نوازا تھا اس سے پہلے. ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون, دیکھیں اب یہ تین آیات آ رہی ہیں جن میں 17 انبیاء کرام کا ذکر ہے. اس بات پر نوٹ کر لیجئے, نام بناب قرآن حکیم میں 29 انبیاء اور رسول کا ذکر ہے, 29. اور قرآن خود کہتا ہے کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جن رسولوں کا ذکر کرنا مقصود تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور پر قرآن میں نازل فرما دیا. تو گویا کہ رسولوں کے نام یا انبیاء کے نام کا خوبصورت ترین گلدستہ ہے جو ان تین آیات میں موجود ہے, 17 نبیوں اور رسولوں کا ذکر. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے پھر انہیں اسحاق اور یعقوب دیے تھے. کُلًّا ہدینا, تمام کو ہم نے ہدایت کے رستے پر رکھا. وَنُوحًا ہدینا مِن قَبْلُ, حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اس سے پہلے میں ہدایت دی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ, 6 انبیاء کا ذکر ہو گیا جن میں رسول بھی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, حضرت ہارون رسول ہیں, حضرت ایوب جو ہیں نبی ہیں اللہ کے. اب ظاہر وقت نہیں ہے کہ جو نبوت اور رسالت میں فرق ہے, نبی اور رسول کے درمیان جو باریک سے بہت سے اعتبارات سے فرق ہے, اس کو بیان کیا جائے, لیکن 6 کا ذکر آ گیا ہی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم محسنین کو احسان کے روش پر کاربند رہنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ, حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت الیاس, کل من الصالحین, یہ تمام بھی انتہائی نیکوکار لوگ تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ, اور اسماعیل اور الیسع یہ بھی ایک رسول ہیں یا نبی ہیں, قرآن میں ذکر ہے. اور حضرت یونس, حضرت لوط. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ان تمام کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی. 3 آیات اور 17 انبیاء کا ذکر. اسی کا ایک آپ کو بالکل خوبصورت جو ہے وہ اور نقشہ ملتا ہے سورہ حشر کی آخری تین آیات. وہاں اللہ تعالیٰ کے 17 اسماء حسنہ کا ذکر ہے، آیات یہی تین اور تعداد بھی 17 کی. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، رحمان رحیم اللہ عالم الغیب والشہادہ، یہ اس کی صفات ہے نا. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء حسنہ ایک آیت میں. سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. 17 اسماء حسنہ تین آیات میں، اور یہاں تین آیات میں 17 انبیاء اور رسل کا ذکر. ذالک هدى الله يهدي به من يشاء، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت، جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. من عباده، اپنے بندوں میں سے. ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اور اگر انہوں نے شرک کیا تو پھر ان کے تمام اعمال جو ظاہراً کوئی نیکی کے اعمال نظر بھی آتے ہیں لیکن شرک کی نجاست جو ہے اس کو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیے گی، معدوم ہو جائیں گے ان کے تمام اعمال، ہم اکارت قرار دے دیں گے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں ہم نے کتاب شریعت کے احکامات، حکم حکمت اور وزڈم، والنبوہ اور نبوت عطا فرمائی تھی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر اس دولت اور نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اگر یہ اس کا انکار کر دیں، ان کو ماننے سے منکر ہو جائیں. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے تو مقرر کر دیا ہے ایک قوم کو، منتخب کر دیا ہے ایک قوم کو کہ جو ان کی طرح ان چیزوں کا انکار کرنے والے یا ناشکری کرنے والے نہیں ہوں گے. اب یہ آئے مبارکہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہو چکا تھا اہل مدینہ کے لیے، جو جائے پیدائش تھی حضور کی، وہاں کے لوگ تو شدید ترین مخالف، جانی دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے تقریباً 350 میل کے فاصلے پر ایک بستی کو منتخب کیا کہ جنہیں پھر اس ہدایت کے لیے، اس نعمت کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا. بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، 12 افراد ایمان لائے، اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ 72 افراد آ گئے حضور پر ایمان لے آئے. حضور کے 12 برس کی محنت مکہ میں ایمان لانے والوں کی تعداد 150 سے زیادہ نہیں، اور یہاں بغیر دعوت لیے ہوئے 72 جمع 12 ایڈ کیجئے 84 افراد حضور پر ایمان لا چکے تھے، اور پھر یہ گئے اور جا کر گویا کہ مدینہ کو ایمان اور اسلام سے منور کر دیا. حضور وہاں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کی کئی دن پہلے سے تیاریاں ہو رہی تھیں. یہ تمام حقائق عام حضرات جن کو بھی ان دینی باتوں کا کچھ شعور ہے، کچھ سیرت کا بھی کچھ علم ہے، ان کے علم میں ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا، جنہیں ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیا، تو ان کی ہدایت کے رستے کی اقتداء کرو. تم اللہ اسلکم علیہ اجرا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، دن رات میں نے ایک کیے ہیں اس دعوت خداوندی کو تم تک پہنچانے کے لیے، لیکن میں تم سے کسی نفع کا، کسی اجر کا، کسی بدلے کا خواہش مند نہیں ہوں. ان و الا ذکرا للعالمین، یقیناً یہ نصیحت ہے تمام جان والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدر، ہی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کی جانی چاہیے. یہ بھی بہت اہم الفاظ ہیں، اللہ کی معرفت ان میں پیدا ہی نہیں ہو سکی. انہوں نے اللہ کو بھی اپنی دنیا جیسا ایک بادشاہ سمجھا، اور بادشاہ جس طرح اپنے اختیارات دوسروں کو تفویض کر دیتا ہے، 5,000 منصب ہے، 10,000 منصب ہے، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جو بھی لارڈ ہوتا تھا اس علاقے کا وہ پھر اپنے جو بھی نیچے ہیں سب آرڈینیٹس ہیں ان کے اندر اپنے اختیارات تقسیم کر دیتا تھا. انہوں نے شاید سمجھا اللہ بھی اسی طرح کوئی بادشاہ ہے، اور اس نے یہ دیویوں اور دیوتا ہیں کہ جن کی ہم اصل میں مورتیاں ہم نے سجائی ہوئی، بلکہ اصل میں ہیں یہ فرشتے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہ کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان کو منتقل کر دیے، یہ ایمان تھا، یہ گورکھ دھندا کل ان کا تھا. اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جبکہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر آج تک کوئی شے نازل ہی نہیں کی، چٹا انکار. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، نبی ان سے پوچھے کہ کس نے نازل کی تھی وہ کتاب جو موسی لے کر آئے تھے. نورا و ھدی للناس، وہ نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیسہ تبدونہا وتخفونہ کثیرہ، اور تم نے اس تورات کو جو موسی لے کر آئے تھے اس کے حصے بکھرے کر دیے، قراطیس ورقہ ورقہ کر دیا، اس کی ہدایت اس میں سے نکال دی، جو شعر آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، وہ الفاظ کا ایسا جو ہے الٹ پھیر کیا، الفاظ کے اندر ایسی تبدیلی کی کہ اصل جو روح تھی اس تورات کی وہ نکال دی، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. یہ معاملہ ہو جاتا ہے پہلی امتوں کا اس کتاب کے ساتھ جو رسول وقت ان کے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں. تجعلونہ قراطیس، اس کو تم نے ورقہ ورقہ کر دیا، الگ کر دیا، حصے بکرے کر دیے. تبدونہا، کہ جن میں سے کچھ حصہ تو تم ظاہر کرتے ہو. تخفون کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بڑا حصہ وہ جو تم چھپا جاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا، اور تم خوب سکھائے گئے ہو ایسی باتیں، تمہیں بتایا گیا وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے. ولا آباؤکم، نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے. قل اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ ہے. سوال کیا تھا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ وہ اللہ نے نازل کی تھی. ثم ذرہم فی خوضهم یلعبون، پھر حضور سے کہا گیا چھوڑ دیجئے اپنی جو بھی ان کے عقیدے ہیں جو عام پرستی ہے، انہیں میں مبتلا رہے ہیں، کھیلنے میں لگے رہے. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے جو بڑی برکت والی ہے. مصدق الذی بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہوئی آ رہی ہے، جو ان کے پاس ہے، تورات کی تصدیق کی ہے قرآن نے. ولتنذر ام القرا، اور تاکہ یہ خبردار کر دے ام القرا کے رہنے والوں کو. ام القرا سے مراد کیا ہے؟ مکہ کی بستی. قریہ کی جمع قرا ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، قرا بستیوں کی جمع. ام کے معنی ہوتے ہیں ماں کے، تو ام القرا تمام بستیوں کی ماں. بھائی مانا کہ تمام بستیوں کی سردار، جس طرح حضور نے آیت الکرسی کو تمام آیات قرآنیہ کے سردار قرار دیا نا، اسی طرح تمام دنیا کی تمام بستیوں میں سب سے مقدس بستی کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ. ام القرا تمام قریوں کی ماں. ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، طائف کا علاقہ ہے، مدینہ کا علاقہ ہے، اور قبائل جو آباد تھے، تمام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منذر بن کر آئے ہیں. والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بھی، وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہو. جھوٹ باندھنا اس اعتبار سے بھی کہ کسی کو منسوب کر دینا اللہ کی طرف کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، کسی اولیاء اللہ یا فرشتے کے بارے میں، بلکہ ہم پڑھ بھی لیں گے جنات کو بھی انہوں نے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. بھائی مانا کہ ان کی وہ پرستش کرنے لگے، جنوں کو پوچھتے تھے، جنات کو پوچھتے تھے. علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھنا. او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر یہ شے وحی نازل کی گئی جبکہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں جھوٹی نبوت کے دعوے دار پیدا ہو چکے تھے. مسلمہ کذاب کون تھا؟ اور بہت بڑی تعداد تھی ان نام نہال مسلمانوں کے منافقین کی جو اس کی سرکردگی میں ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی. سینکڑوں کی تعداد میں شہادتیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جو ہے وہ تو گویا کہ اسی اعتبار سے، ایک طرف مانعین کہ زکوٰۃ کا جو ہے فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھنے کو تیار ہیں، باقی یہ مال نکالنا یہ آسان کام نہیں، اور اسے چٹا انکار کر گئے، اور دوسری طرف جھوٹی نبوت کے دعوے دار. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا کلام میں بھی پیش کر سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ کسی کو ہمت تو نہیں کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکتا. ولو ترى اذ الظالمون، اور کاش کے آپ دیکھیں، یا وہ وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے جبکہ یہ ظالم ہوں گے، فی غمرات الموت، یہ موت کے اس کرب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے. والملائکۃ باسطو ایدیہم، اور فرشتے اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں گے ان کی جان کو، روح کو قبض کرنے کے لیے. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اور جان نکلنی آسان کام نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا نا، مومن اور صالح اور متقی شخص کی تو جان ایسے نکلتی ہے جیسے گویا کہ مشک تھی پانی کی بھری ہوئی، ایک قطرہ نکل گیا. اور کسی فاسق و فاجر شخص کی جان نکلنے کا جو عالم ہے، شدید کرب، شدید تکلیف. آپ نے تمثیل بیان کی جیسے ایک کانٹے دار کوئی جھاڑی ہے، اس کے اوپر باریک کپڑا ڈالو، ململ کا کپڑا، اور اس کے بعد زور سے اسے کھینچو تو جس طرح اس کے چیتھڑے اکھڑ جاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی جان نکلنے کی جو اللہ کا نافرم ہے، نافرمان ہے، فاسق و فاجر. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے. اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں اب جو ہے بہت سخت عذاب، سخت تکلیف دی جائے گی. یہ وہ موت نکلنے کی تکلیف کا ذکر ہو رہا ہے. وہ بیما کن عذاب الہون بیما کن تم تقول اللہ غیر الحق, اس جرم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی, بے بنیاد باتیں. وکن تم ان آیات ہی تستکبرون, اور تم اس کی آیات سے استکبار کرتے رہے, شکارت سے ٹھکراتے رہے, استضاء کرتے رہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب یہ کیفیت بھی ہر شخص پر گزرنی ہے قیامت کے دن, جب اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے گا کہ آ گئے ہو تم میرے پاس بالکل اسی طرح جس طرح میں نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. کما خلقناکم اول مرہ, گویا کہ وہ موقع ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت کا آخری شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اس عدالت خداوندی کے کٹہرے میں, بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کے نتیجے میں ان تمام انسانوں کی ارواح وجود میں آئی تھی. تو اشارہ اس طرف ہے کہ آ گئے ہو نا اسی طرح جس طرح وہ تمام ارواح تمہاری جو ہیں وہ میں نے پیدا کی تھی اور اسی طرح بالکل خربوں کی تعداد میں تھی, اسی طرح حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان جو تھا وہ تمام لوگ آج موجود ہیں. وہ ترک تم ماخبلنا تم ورا ظہورکم, اور تم چھوڑ چکے ہو وہ تمام چیزیں اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑا ہے دنیا میں, جو مختلف غلاف تم نے اپنی شخصیت کے, خولناکم جو اپنے خول اوڑے ہوئے تھے, جو غلاف اور گلمبے کی کوئی نیکیاں تم نے اپنی اس دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر جو لبادے اوڑے ہوئے تھے نیکی کے, ہر چیز چھوڑا ہے. آج یہاں معلوم ہوگا کہ کتنا کچھ ایمان اور خوف خدا تمہارے اندر دنیا میں تھا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء, اور آج ہم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجزیہ اندازہ ہے کہاں ہیں تمہارے وہ سفارشی, الذین زعمتم جن کے بارے میں تمہیں بڑا ظلم تھا, انہم فیکم شرکا کہ وہ تمہاری بڑی مدد کریں گے, یہاں تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے, بڑی تمہاری سفارش کریں گے, جن پر تمہیں اعتماد تھا تکیہ تھا, جن کے نام سے نظر نظرانے کرتے رہے, کہاں ہیں وہ. لقد تقطع بینکم, اور آج معلوم ہوگا انہیں گویا کہ کہہ دیا جائے گا آج تمہارے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں, اس دنیا میں تو بڑی وفاداریاں کرتے رہے ان کے ساتھ لیکن آج کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. وضل عنکم ما کنتم تزعمون, اور تم سے گم ہو گئے ہیں تمہارے وہ تمام باتیں نظریات عقائد کہ جو تم جن پر تمہیں بڑا ظلم تھا. ما کنتم تزعمون ان اللہ فالق الحب والنوى. دیکھیے مکی صورتوں کے اندر ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے, اللہ کی خلاقیت, اللہ کی قدرت, اللہ کے اختیار, اللہ کی صنعت کمال جو اس نے بنایا ہے, کیسے بنایا, تمہاری ضرورت کی ہر ہر شہد و اس زمین سے تمہارے لیے پیدا فرما دی, ان کا ذکر ہو رہا. ان اللہ خالق الحب والنوى, ذرا غور تو کرو یہ گٹھلیوں کا جنہیں ہم سیڈز کہتے ہیں ان کو پھاڑ کر ایک پودا ایک تناور درخت تک پہنچانے والے مراحل کون کرتا ہے؟ اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے تو پھر تو گویا کہ تمہارے سے بحث ہی نہیں, یہ تو گویا کہ عقل کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ میرے گھر کے اندر تو ایک درخت تھا, ایک دن میں آیا اور میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا سارا فرنیچر اس درخت سے بنا ہوا, بیڈ روم کے اندر بیڈ بھی موجود ہے اور پھر یہ ہے کہ فرنیچر بھی موجود ہے, تو کوئی شخص کیا کہے گا, بھائی تم اپنی عقل کی باتیں کرو, کیا یہ چیزیں بغیر کسی کے بنائے بن گئی؟ وہ درخت تھا اور درخت خود بخود تبدیل ہو گیا اور فرنیچر کے اندر وہ ٹھک بھی گئے, پالش بھی ہو گئی, اور بڑا جو ہے بہت ہی جمالیاتی ذوق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کی بالکل ڈیمانڈ کے مطابق وہ فرنیچر تیار ہو گیا. اس بات کو تو تم تسلیم نہیں کرتے, اور یہ بات کہ ہر بیج جو ہے اس کو نقطۂ کمال تک پہنچانے والی کوئی ذات ہے یا نہیں, یا خود بخود ہو رہا. فالق الحب والنوى, بیج کا اور گٹھلیوں کا پھاڑ دینے والی ذات, مراد یہ ہے اس سے تمہارے لیے کس کس قسم کے انواع و اقسام کے پھل اور میوے اور فصلیں تم حاصل کرتے ہو. یخرج الحی من المیت, یہ گویا کہ منظر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مردہ شے میں سے زندگی برآمد کر دی. کھجور کی گٹھلی ہے, مردہ ہے نا, اس کے اندر کوئی زندگی تو نہیں ہے, اس کو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں آپ کو زندگی نظر نہیں آئے گی, مردہ ہے بالکل خشک, اللہ زندگی پیدا کر دیتا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, اور اسی طرح زندہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ درخت ہے جو گرو بھی کر رہا ہے, جو آگے فرٹیلائزیشن بھی ہو رہی ہے, اور بالآخر اس میں سے سیڈ برآمد ہوتا ہے, سیڈ جو مردہ ہے اس مردہ شے کو پھر تم دوبارہ زمین میں ڈالتے ہو پھر زندہ ہو جاتا ہے, پھر اس میں درخت اگ جاتا ہے. انسان ان چیزوں پر غور نہ کرے اور ان پر سوچ و بچار نہ کرے تو پھر اسی لیے قرآن کہتا ہے نا تمہارا جو پھر معاملہ بس حیوانات جتنا ہے اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, آیت بارہا میں نے آپ کو سنا, یہ چیز تو اب آپ کو حفظ ہونی چاہیے کہ ہم نے انہیں دل دیے ہیں لیکن اس سے غور و فکر نہیں دیتے, ہم نے آنکھیں دی اس سے دیکھتے نہیں. دیکھنا کیسا؟ دل کی آنکھ سے دیکھنا, تاکہ تمہارے رب کی معرفت پیدا ہو, ایمان پیدا ہو. فارق الاسباز و مخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکون, یہ ہے اللہ, گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے, گھٹنیوں کو پھاڑ کر تمہارے لیے جو ہے تناور درخت اور اس سے بہترین کھجور حاصل کر رہے ہو, بہترین پھل حاصل کر رہے ہو. ذالکم اللہ فانا توفکون, یہ ہے اللہ کا تعارف. اس کے باوجود اگر ماننے کو تیار نہیں ہو, اس کی فرما برداری اختیار کرنے کو تیار نہیں ہو, تو تف ہے تمہارے اوپر, کہاں سے تم بھی پھیرے جا. انا توفکون, خالق الاصباح, اسی طرح صبح کو پھاڑنے والا, گویا کہ رات کی تاریکی تھی اس کو پھاڑا اور اس میں سے سپیدہ سحر نمودار ہو گیا. خالق الاصباح, یہ بھی اللہ کا نظام ہے نا, رات کی ظلمت, رات کا اندھیرا, اچانک پو پھٹتی ہے, یہ پو پھٹنے کا لفظ ہے, وہ تمہاری اردو زبان میں استعمال ہو. فلق یفلق, آتا کسی شے کو پھاڑنے کے لیے. خالق الاصباح, صبح کا پھاڑنے والا. وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر, اور اسی نے اس رات کو بنایا ہے آرام اور سکون کے لیے. والشمس, اور سورج بنایا, والقمر, اور چاند, حسبانا, جو ایک خاص حساب کتاب سے گردش کر رہے ہیں. ایک جگہ فرمایا, نہ چاند سورج کا تعاقب کرتے ہوئے اسے جا پکڑتا ہے, نہ سورج چاند کا پیچھا کرتے ہوئے اسے جا پکڑتا ہے, اپنے اپنے مدار میں لگے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا سب کچھ. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ہے تقدیر, یہ ہے اندازہ, یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر قدرت سے نکلا, یہ اللہ کی قدرت ہے جو العزیز الحکیم. وہو الذی جعل لکم النجوم, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے. لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر, تاکہ تم ان کے ذریعے جو ہے ہدایت حاصل کرو, بئی مانا رستہ تلاش کر سکو. ستاروں کی رہنمائی میں انسان جو ہے پہلے زمانے میں سفر کیا جاتا تھا, لہذا قطبی ستارہ بڑا مشہور تھا. اگر کسی نے مغرب کی طرف جانا ہے کسی بستی میں کسی علاقے میں, تو قطبی ستارے کو اپنے شمال اپنے رائٹ پر رکھو, چلتے چلے جاؤ, مغربی ڈائریکشن ہے وہ. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے تمہارے لیے ڈائریکشنز کو معین کرنے کا. لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر, تاکہ اس کے ذریعے تم رہنمائی حاصل کرو رات کے اور خشکی کے اور تلی اور بحر کے ان تمام اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, یہ تمام نشانیاں ہم نے بڑی تفصیل سے گویا کہ تمہارے مشاہدے کے لیے یہ حاضر ہیں, غور و فکر کرو ان پہ, تاکہ اس قوم کے لیے کہ جو علم سے کام لینے والے ہیں, وہی یقیناً اس سے کوئی فائدہ حاصل کریں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. اور سورہ نساء کے سب سے پہلے فرمایا گیا تھا پہلی آیت میں, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اور اسی ایک جان سے اللہ نے اس کا جوڑا, حضرت آدم حضرت حوا دونوں کا وجود ہو گیا. فمستقر و مستودع, اور پھر تمہارا اس دنیا میں رہنا ہے عارضی طور پر بھی, اور پھر تمہیں سونپے جانا ہے. یہ مستقر اور مستودع کے اعتبار سے ہمارے مفسرین نے جو ہے کچھ آراء کا اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مستقر ہے اس دنیا میں زندگی گزارنا, اور مستودع ہے جو انسان کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے, گویا کہ عالم برزخ جو ہے مستودع ہے. بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ مستقر جو ہے وہ آخرت کا ہے, اور مستودع انسان کی قبر ہے, گویا کہ قبر والی بات کامن ہو گئی. اسی طرح بعض کے نزدیک جو ہے ایک شے ہے کہ جو آخرت کہلائے گی, دوسری دنیا کی زندگی کہلائے گی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون, ہم اپنی آیات کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لینے والے ہیں, غور و فکر سے. وہ الذی انزل من السماء ماء, وہی ہے کہ جو اس آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے. فاخرجنا به نبات کل شیء, اور اسی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ ہر نوع کی نباتات پیدا کر دیتا ہے. وہی زمین ہے, وہی پانی ہے, قوت نمو اللہ نے زمین میں رکھ دی. ایک بیج ڈالتے ہو تو تمہیں گندم کی فصل حاصل ہوتی ہے, دوسرا ڈالتے ہو چاول کی فصل حاصل کر لیتے ہو, تیسرا ڈالتے ہو باجرے کی فصل ہے, چوتھا ڈالو گے تو تمہارا کھیت جو لہلا اٹھے گا بھٹے کی فصل سے. یہ کس کی صورت گری ہے؟ حالانکہ زمین بھی وہی, پانی بھی وہی, بیج کی شکل میں کچھ فرق ہے, لیکن آپ اس کا اگر گویا کہ کیمیکل انالیسس کریں گے تو وہی چیزیں جو ہر بیج میں پائی جاتی ہیں اس بیج میں بھی ہیں. کیا فرق ہے ان میں؟ فخرجنا بھی نبات کل شیء, فخرجنا منہ خضرا, اور پھر اسی کے ذریعے ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں ہر نوع کا سبزہ, جس میں سبزیاں بھی آ گئیں فصلیں بھی آ گئیں. نخرج منہ حبا متراکبا, اور اس میں سے ہم تمہارے نکالتے ہیں وہ خوشے کے جو جن پر دانے ایک دوسرے پر تہ بر تہ چڑھے ہوتے ہیں. یہ گندم کا اگر آپ نے پورا خوشہ دیکھا ہو تو اس کی پاکٹس ہوتی ہیں, پاکٹس کے اندر دانا ہے. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ کون ہے سب کو ذات؟ ایک دانا ہے اور اس سے تم نے سینٹوں دانے حاصل کر لیے. کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ ابھی انداز جو ہے لوگوں کو جھجھوڑنے کے لیے کہ کون کر رہا ہے یہ کام. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ تو اس کا ذکر کیا, حبہ متراکبہ, ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے. اور اگر آپ بھٹے کو دیکھیں تو واقعتا موتیوں کی طرح دانے جو ہے ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں. اسی طرح اگر انار کو آپ چھینیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک عجیب ہی عجوبہ ہے, درمیان میں باریک باریک سے اس کے جو میمبرینز ہیں ان کے اندر جو ہے دانے ایک دوسرے میں ایسے پیوست ہوتے ہیں, انتہائی خوبصورت دیکھنے میں بھی. اور پھر انار کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کا علاج بھی رکھ دیا. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, اسی طرح کھجوروں کی طرف کو دیکھو, ان کے جو خوشے ہوتے ہیں, ان کے جو گافے ہوتے ہیں لدے ہوئے ہوتے ہیں کھجوروں سے. قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, جو اپنے بوجھ کی وجہ سے نیچے جھک جاتے ہیں. کھجور کی اگر آپ نے کبھی کوئی فصل دیکھی ہو, درخت دیکھا ہو, میں ایک دفعہ بائی روڈ گیا تھا کراچی تو جاتے ہوئے جو منظر میں نے سکر کے قریب دیکھا, تقریبا 250-300 کلومیٹر کا علاقہ آپ طے کرتے ہیں جن میں آپ کے دائیں اور بائیں جو ہے کھجور ہی کے درخت نظر آ رہے ہیں. اور اتفاق سے وہ زمانہ بھی وہ تھا کہ جب کہ وہ پھل پر آیا ہوا تھا, اور جس طرح وہ وزنی جو ہے وہ کھجور کے خوشے جو ہے لٹکے ہوئے تھے اس کے ساتھ, جو خوبصورت منظر تھا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, اسی طرح کھجوروں کے درختوں کو دیکھو گے, ان کے گابے جو ہیں ان کھجوروں کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ, اسی طرح انگور کے باغات ہیں. وَالزَّيْتُونَ, اور زیتون. وَالرُّمَّان, اور انار. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ, جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہے اور ان میں فرق بھی ہے. اب آم کو اگر آپ دیکھ لیجیے, آم کی کتنی قسمیں ہیں. چونسے کا اپنا ذائقہ ہے, اس کا اپنا فلیور ہے. دوسہری الگ ہے, سہارنی الگ ہے, انور رٹول الگ ہے, سمر بہشت نام کی بھی کوئی شے ملتی ہے. اب یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئی؟ اگر انسان یہ کہہ کہ یہ تو ہماری محنت بھی ہے, ہم نے بھی ان کے درمیان پیوند کاری کی ہے, فلاں کو فلاں کے ساتھ جوڑ دیا, تو وہ ذہانت کس نے دی تھی؟ یہ تم نے جو اپلائی کیا ہے اپنی ذہانت کو, تو کہاں سے؟ یہ تمام چیزیں پھر آخر اسی ذات پر جا کر مرتکز ہو جاتی ہیں. اسی نے آپ کو سمجھ دی ہے, اسی نے آپ کو ذہانت اور فطانت دی. اور پھر یہ کہ اس سے پہلے جب تک ذہانت اور فطانت نہیں تھی تو کیا یہ کھجوریں نہیں ہوتی تھیں, انار نہیں ہوتے؟ تمام چیزیں موجود تھیں. یا آپ نے اس میں جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے جو ہے کچھ اس میں اندر داخل ہو کر کچھ چینجز کر لی, کہ پہلے آپ کے کھیت جو ہے ایک ایکڑ سے فرض کیجیے 10 یا 15 بن نکالا کرتے تھے, آج وہی کھیت جو ہیں کوئی تقریباً 50-60 بن نکال رہے ہیں. یہ زمینداروں سے پوچھ کر دیکھیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں لوگ کہ اب وہ ان دانوں کے اندر وہ قوت نہیں رہی اور ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی. پھر یہ کہ بہرحال وہ ایک اس کی ایک منطقی بات بھی ہے کہ انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ گر بھی سکھا دیا جس کے ذریعے وہ فصل جو ہے کئی کے گناہ حاصل کر رہے ہیں, اگیتی فصل اور پچھیتی فصل. لہذا آپ کا کوئی سیزن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ جو ہے خواب بے موسمی قسم کے پھلی کیوں نہ وہ حاصل نہ کر رہے ہیں. انظروا الی ثمره اذا اثمر, ذرا غور کرو یہ درخت جب پھل لے کر آتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. وینعه, اور جس وقت وہ ابھی بالکل ابتدائی اسٹیج میں ہوتے ہیں. آم کے درخت اگر آپ نے دیکھا ہو تو شروع میں صرف بر نظر آئے گا, کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بر جو ہے چھوٹا سا یہ آم کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. تو ابتدا میں ان کی یہ کیفیت اور بعد میں اس کے اندر کس قدر جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, ان تمام چیزوں کو مظاہر کو قرآن آیات قرار دیتا ہے, یہ ہیں وہ نشانیاں اللہ کی. لیکن اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو ان نشانیوں کی وجہ سے جو ہے تمہارے اندر کوئی نصیحت آموزی اور عبرت پیدا ہوگی. وجعلوا للہ شرکاء, جن اور انہوں نے اللہ کے لیے اور بھی شریک کچھ تیار کر لیے ہیں, بنا لیے ہیں جنات میں سے. وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا, جنات کو بھی گویا کہ معبود بنا لیا, ان کے نام کی دعائی دیتے تھے, ان کے نام کے بھی نظر و نظرانے ہوتے تھے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی بنیاد پر. فرشتے اللہ کی بیٹیاں, حضرت مسیح اللہ کے بیٹے. سبحانہ وتعالیٰ عما یشرکون, وہ ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کے ساتھ وہ اللہ کی ذات کو موسوم کر رہے ہیں. بدیع السماوات والارض, زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اس کا خالص. میں نے عرض کیا تھا بدع کہتے ہیں کسی میٹیریل کے بغیر کسی شے کو تخلیق کر دینا, یہ بڑے بڑے کنویں اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بنائے تھے کہ کہیں بہت بڑا ڈھیر تھا وہاں سے کوئی مٹی حاصل کی اسے گوندا اور سورج بنا دیا, اسے چاند بنا دیا, اسے ستارے بنا دیے. یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں بغیر کسی مادے کے, بدیع السماوات والارض, کریشن ایکس نہیں ہو, بغیر کسی میٹیریل کے کسی شے کو پیدا کرنا ہے. انا یکون لہو ولد, اس کا کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہو صاحبہ, کیا تمہارے نزدیک کسی کو اولاد تم تصور کرو گے جس کی ماں نہ ہو؟ ماں کے بغیر اولاد کہاں سے آ گئی؟ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو اللہ کی کوئی اولاد ہے تو کیا کہ تم نے کبھی یہ بھی سمجھا کہ اللہ کی کوئی بیوی بھی ہے, کوئی زوجہ بھی ہے؟ ولم تکن لہو صاحبہ, اس کی تو کوئی جوڑو نہیں ہے, اس کی تو کوئی زوجہ نہیں ہے. وہ خلق کل شاہین, گویا کہ بدترین سے بدترین شرک کرنے والوں کو بھی یہ ہمت جو ہے آج تک نہیں ہوئی کہ کسی کو یہ کہہ کہ یہ اللہ کی بیوی ہے, معاذ اللہ. حضرت مریم جو ہیں وہ گویا کہ اللہ کے بیٹے کی ماں تو بن گئی, لیکن یہ کسی نے الفاظ استعمال نہیں کیے کہ اس کی کوئی صاحبہ بھی ہے, اس کی کوئی زوجہ بھی ہے, بیوی بھی ہے. وخلق کل شیء, اس نے ہر شے پیدا کی, وہ بکل شیء علیم, وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب. اب پچھلی آیات جو پڑھی ہیں ان کو اگر آپ اپنے ذہن میں پھر ریکال کیجئے تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے اپنا, یہ ہے تمہارا, ذالکم اللہ ربکم, لا الہ الا ہو, اس کا کوئی ساجی نہیں ہے, خالق کل شیء, وہ ہر شے کا خالق ہے. فاعبدوہ, اسی کی عبادت اور بندگی کرو, وہ علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر شے پر کیا پر نگران ہے. لا تدرک الابصار, تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار, اللہ انسان کی نگاہوں میں آنکھوں میں اللہ نے وہ گویا کہ استطاعت ہی نہیں رکھی, ان میں وہ سہار ہی نہیں رکھا کہ اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر سکے, تو لہذا اس کو تم دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے. وہو یدرک الابصار, جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. نگاہوں کے اندر کوئی طہارت ہے یا یہ کہ اندر جو ہے کوئی گویا کہ کوئی شہوانی جذبے کے ساتھ تم کسی کو دیکھ رہے ہو, یا بڑی معصوم نگاہ ہے؟ اگر وہ پوچھ لیا جائے تو میری تو ایسے نگاہ پڑ گئی تھی لیکن معلوم ہوا کہ اس کے اندر شہوت بھی تھی, تو اللہ کو معلوم ہے. وہ یدرک الابصار, وہ خوب پا لیتا ہے تمہاری نگاہوں کو. وہ لطیف الخبیر, اور وہ انتہائی باریک بین ہے, کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے بھی اس کے ان سے باہر نہیں, ہر شے سے باخبر. قد جاءکم بصائر من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بصیرت افروز باتیں. یہ تمام باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کر فرمایا ہے, فمن ابصر فلنفسہ, تو جو شخص بھی اپنے دل کی آنکھوں کھول کر ان حقیقت کا مشاہدہ کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے, اس میں ایمان پیدا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا. ومن عمی فعلیہا, اور جو شخص اس سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے, اسی دنیا کی مادہ پرستی میں اس درجے جو ہے گہرا اتر جاتا ہے کہ ان مظاہر فطرت میں بھی انہیں کوئی عبرت آموزی کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی, فعلیہا, تو اس کا ببال اسی پر ہے. وما انا علیکم بحفیظ, اور نبی سے کہہ دیا گیا آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگران نہیں. وکذالک نصرف الآیات, اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو تصریف سے بہت ہی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ولیقولوا درستا, اور تاکہ یہ لوگ کہیں اس بات کو مان لیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درس و تدریس کا حق ادا کر دیا. درستا, اگر اس کو بزبر زیر پیش اٹھا دیا جائے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ درست, ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے, لیکن یہ کہ درستہ کے کیا معنی ہے؟ درس یا درسو, کہ آپ نے گویا کہ تعلیم و تعلم کا, درس و تدریس کا حق ادا کر دیا. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, اور تاکہ ہم اس کو خوب اچھی طرح بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اتبع ما اوحی الیک, اتباع کیجئے اس شے کی طرف کہ جو اے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی. لا الہ الا ہو, آپ کے رب کی طرف سے لا الہ الا ہو, اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور آپ اعراض کیجئے ان مشرکوں سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اور اللہ چاہتا تو ان میں سے کوئی شخص شرک نہ کرتا. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنایا. بھائی مانا کہ آپ زبردستی کسی کو ایمان کے رستے پر لے آئے, یہ اختیار ہم نے آپ کو نہیں دیا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اور آپ ان پر کوئی ان کے لیے کوئی وکیل بھی نہیں ہے. وکیل کے لفظ جو ہے عربی زبان میں بہت سے مختلف معنوں میں, نگہبان یہاں ترجمہ کیا گیا, یہاں داروغہ بھی کہا گیا, یہ بھی کہا گیا ہم نے آپ کو اس پر کوئی اختیار نہیں دیا. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ, مت گالیاں دیا کرو, مرادی کے برے الفاظ استعمال کیا کرو ان کے لیے جنہیں انہوں نے اللہ کا شریک قرار دے دیا. کون ہیں وہ؟ فرشتے ہیں نا, فرشتوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں. لہذا ان کے معبودوں کے لیے کوئی ہلکے الفاظ یا اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال نہ کیا کرو. اگرچہ سبہ سبو آتا ہے گالی دینے کے لیے, سب و شتم یہ ہمارے یہاں اردو زبان میں مستعمل ہے, کوئی شخص جو ہے وہ گالی گلوچ کر رہا ہو تو سب و شتم کر رہا ہے. فیسب اللہ عدوم بغیر علم, لہذا نتیجہ کیا نکلے گا اگر تم ان کے معبودوں کے خلاف کوئی اپنی زبان استعمال کرو گے, تمہارے معبود کے خلاف کریں گے یا اللہ کو گالیاں دیں گے. کذالک زینا لکل امت اعمالہم, اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. یہ گالیاں دینے ہی کو فرشتوں کے, اور پھر یہ کہ اللہ کو جو ہے برا بھلا کہنے ہی کو سمجھتے ہیں بہت ہی بڑا ثواب ہے, بالکل برہنہ ہو کر جو ہے طواف کرنا, یہ شیطان ہی نے ان کو سکھایا تھا نا کہ اپنے کپڑوں سے آزاد ہو جاؤ اور بیت اللہ کا طواف کرو, یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے, بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے. زینا لہم, ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. ثم الی ربہم مرجعہم, پھر ان سب کو ان کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون, پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا ان کے تمام اعمال جو کرتے رہے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم, اور وہ خوب زور و شور سے جو ہے اب قسمیں کھاتی ہیں. لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بها, کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی آیت آ جائے, کوئی بڑی نشانی بڑا معجزہ آ جائے, لیؤمنن بها, تو یہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ, اے نبی کہہ دیجئے اس معجزے کے دکھانے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم, اور تمہیں اس کی نہیں ہے خبر, کیا معلوم تمہیں, انہا اذا جاءت لا یؤمنون, کہ اگر وہ معجزہ ان کو دکھا بھی دیا گیا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیا ہے, الٹ دیا ہے. ان کا جرم کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان کے اوپر حقیقت آشکارا ہوئی تھی, كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, پہلی مرتبہ یہ آگے بڑھ کر انہوں نے لبیک کیوں نہیں کہا, ایمان کیوں نہیں لائے, اس لیے کہ ذرا مہلت اس کے اندر آپ نے ڈیلے کی, آپ کے دل نے اگر گواہی دی ہے کسی بات کے بارے میں کہ سچ ہے حق ہے, فوراً مان لیں گے تو اسی کے اندر عافیت ہے. لیکن اگر آپ نے تردد کیا تو سوچو بچار, اچھا مجھے وقت دو, مجھے تھوڑی مہلت دو, مجھے دیکھنا ہے, اس صورت میں شیطان جو ہے اپنے وسوسہ اندازی کر کے آپ کے فیصلے کو تبدیل کر دے گا. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, حق کے منکشف ہو جانے کے بعد پہلی ہی ساعت میں اس پر یقین کر لینا, اس پر عمل پیرا ہو جانا یہ ضروری ہے, ورنہ پھر شیطان جو ہے بجھلا دے گا. وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور پھر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی سرکشی میں کہ اسی کے اندھے بہر بھٹکتے رہتے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اگر ہم ان کے سامنے تمام فرشتوں کو بھی لے آتے, جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا فرشتوں کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے پھڑ پھڑاتی ہوئی مخلوق اتر رہی آسمان سے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور ان کے مردے ان سے گفتگو کرنے لگے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور جو جو ان کی ڈیمانڈ ہے ہر شے ہم ان کے سامنے رکھ دیں, جس قسم کا بوجھا مان رہے ہیں. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ, تب بھی یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر سوائے ان کے ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لے, جو ایمان لا چکے, جو ایمان لا چکے ہیں انہوں نے تو اس قسم کا مطالبہ تو نہیں کیا تھا. ابو بکر نے کیا حضور سے کوئی مطالبہ کیا تھا کہ مجھے اس قسم کا معجزہ دکھاؤ تو میں ایمان لاؤں گا؟ انہوں تو ایمان نہیں لانا, معجزہ دکھا بھی تھے جائیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے. لیکن پھر اللہ کی سنت کیا ہے, اگر ایمان نہیں لائیں گے پھر اللہ تعالیٰ عذاب استحصال بھیجے گا, انہیں نسیہ منسیہ کر دے گا. ولیکن اکثرهم یجهلون, لیکن ان لوگوں کی اکثریت جو ہے جہالت والے کاموں میں مبتلا ہے. وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, اسی طرح ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے تھے جو شیاطین کی شکل میں تھے, خواہ وہ شیاطین انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے. بنیادی طور پر شیطان جو ہے وہ نسلا جنات میں سے ہے, ابلیس کان من الجن نے سورہ کہف میں آ جائے گا, وہ جنات کے طبقے سے تعلق رکھتا تھا. لیکن انسانوں میں سے جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں, جو اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں, وہ گویا کہ انہی شیطانوں کی ذریت معنوی ہے, ذریت سلمی تو جنات ہی ہوگی لیکن ذریت معنوی انسانوں کے اندر ہے. یوحی بعضهم الی بعض, اور یہ ایک دوسرے میں خسر خسر کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں. یوحی, دیکھیے وہی کا لفظ آیا, اشارے کنایوں میں بھی جو ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ شیاطین جن و انس, زخرف القول غرورا, اور ان کی بات جو ہے ملمے کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہے, دھوکے کی بات ہوتی ہے. اب یہ ہر نبی اور رسول کے جو مخالفین ہیں, جو شیطانی کردار ادا کر رہے ہیں, ان کا ذکر ہو رہا ہے. ولو شاء ربک ما فعلوا, اللہ تو اگر تمہارا رب چاہے تو یہ کام نہ کرے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دنیا کا ہر شیطان جو ہے انتہائی عابد و زاہد بن جائے, اللہ تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے, لیکن پھر امتحان کہاں سے آئے گا؟ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, تو چھوڑ دیجئے ان کو جو افتراء یہ کر رہے ہیں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور تاکہ مائل ہو جائیں ان شیاطین کی طرف، ان کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وہ، کیونکہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اسی کی ایجنٹی کرتے ہیں، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسی کو خوش کریں، اسی کی پسندیدہ بات پر عمل کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں، مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جس کے وہ جن گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے، اس میں اور آگے سے آگے بڑھتے ہیں اگر ان کے تعلقات شیاطین کے ساتھ ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ انسانوں میں بھی کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجسم شیطان ہیں، اگر آپ ان کے حلقے میں بیٹھیں گے، ان کی مصاحبت اختیار کریں گے، کہ ان کے اوصاف آپ کے اندر بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ افغیر اللہ ابتغی حکمن، کہ اللہ کے سوا اور میں کسی کو حکم مانوں؟ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اور وہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب، الکتاب، قرآن نازل کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی تھی وہ تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے، بالحق، جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں مبتلا نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کہیں کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ بھی شک کرتے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی فالمؤمنون، سب سے پہلے تو اس قرآن کی آیات پر ایمان لانے والے اللہ کے رسول خود ہوتے، خود محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں اصل میں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ کسی قسم کا شک نہ کرو اس قرآن کے بارے میں۔ وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کی بات جو ہے بالکل سچی اور عدل و انصاف کی ظاہر ہو چکی، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، لا مبدل کلمات ہی، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ کے علم کامل میں ہے کہ ابو جہل اسی طرح راندہ درگاہ ہوگا، اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی، اور بالآخر وہ پیوند خاک ہو جائے گا میدان بدر میں، اس کا لاشا جو ہے گڑا کھود کر دفنا دیا جائے گا۔ اللہ کے علم، السمیع العلیم، سب کو سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا، وہ ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، بڑی پیاری بات ہے، گویا کہ قرآن حکیم سے اگر آپ کوئی نص قطعی حاصل کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کے خلاف، جمہوریت اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ میجورٹی کی حکومت، پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی جو فیصلہ کر دے وہ قانون بن جائے گا، جمہوریت تو یہی ہے نا، 51 ایک طرف ہو اور 49 ایک طرف، صرف گویا کہ ایک آدمی کا ووٹ ہے کہ جو فیصلہ کن ہے، اور معاملہ ادھر کا ادھر ہو گیا، کسی جائز کو ناجائز کر دیجئے، ناجائز کو جائز کر دیجئے، تو اپنے اصل کے اعتبار سے کفر ہے۔ لہذا کیا فرمایا گیا؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے اکثریت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا یا ان کی اطاعت کی تو وہ لازماً تمہیں رستے سے بچلا دیں گے۔ لوگوں کی اکثریت تو کبھی بھی اللہ کی فرما مردار نہ بنی، نہ بنے گی ہمیشہ، وہ کثیر منہم فاسقون، قرآن میں تو یہ بات ہے، معدود چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان کے اس حلاوت سے اور ایمان کی جو گہرائی ہے اس سے روشناس ہوتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو بالکل دوسرا ہے۔ یہ تبیون الا ظن، اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے اپنے ظن، وہم، گمان، اپنی نفس پرتی، اسی میں مبتلا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ سوائے اٹکل پچو کے اور کچھ سوچنے کو تیار نہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو کہ جو اس کے رستے سے بچلا دیا گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کے رستے پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جس کو پہلے بھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ذکر ہوتا رہا اور یہ سورہ انعام میں بھی ہے، حلال و حرام کے حوالے سے تو فرمایا گیا، کھاؤ پیو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تمہیں، گویا کہ ان جانوروں کا گوشت جن پر اللہ کا نام، ذکر اسم اللہ، اللہ کا نام ان پر لے لیا جائے، ان کنتم بھی آیات ہی مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ فمالکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ، اور کیا ہو گیا، کیوں نہیں کھاتے وہ شے کہ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو؟ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دی تھی، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے کوئی شخص حالت اضطرار میں ہو، تو حالت اضطرار میں تو مردار بھی جائز ہے، وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن صرف اپنی بات جان بچانے کی حد تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے اکثریت تو وہ ہے جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، بِأَهْوَائِهِم، اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر کسی علمی دلیل کے، بغیر کسی سند کے، ان ربک هو اعلم بالمعتدین، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو۔ وزرو ظاہر الاسم و باطنہ، اور اس اسم گناہ جو ہے اس کے ظاہر اور باطن دونوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک گناہ وہ ہے جو علی الاعلان کیا جائے، علانیہ کیا گیا، لوگوں کے سامنے کیا جائے، جا کے جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا آیا، فی نادیکم المنکر، اس قسم کے الفاظ ہیں، مجھے پوری آیت ذہن میں نہیں آ رہی، کہ وہ بھری مجلسوں کے اندر جو ہے اس فعل بد کا ارتکاب کرتے تھے، لوادت کا ارتکاب کرتے تھے. یہ اعلانیہ کو، یا کہ اعلان جنگ ہے، ایک ایسی شے جو ہے شریعت میں حرام ہے اور اس کو بالکل علی الاعلان اور ڈنکے کی چوٹ اس کا ارتکاب کرنا، وہ باطن ہو اور چھپ کر، یا یہ کہ گناہ کے جو باطنی پہلو ہو، تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ان الذین یکسبون اثما سیجزون بما کانوا یقترفون، یقیناً وہ لوگ جو گناہ کے کمانے والے ہیں تو ان کو تو ہم سزا دیں گے ان کی اس بری کمائی کی. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، اور مت کھایا کرو وہ شے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. وانه لفسق، اس لیے کہ یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر اس سوال ذہن کے اندر پیدا ہو، یہ مرغیاں جو ہم کھاتے ہیں، ان میں سے بہت سی تو وہ ہیں جو مشین کے ذریعے دے، ایک تو وہ ہے نا کہ جس میں آپ نے مرغی کی گردن اس کے دھڑ سے جدا کر دی، یہ تو جھٹکا ہو گیا، یہ تو حرام ہے. یہی وجہ جو بھی ہمارے حضرات رہتے ہیں کہیں مغربی ممالک میں، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں جو بھی جانور ہے، اگر کسی بکرے کو بھی جو ہے انہوں کا گوشت مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کا جھٹکا کرتے ہیں، وہ مشین میں سے گزرتا ہے، کچھ تیز دھار آلہ آتا ہے، ان کی گردن جدا کر دیتا ہے، جبکہ ہمارے دین میں ذبح ہے. وہ ہے کہ وہ جو اسپائنل کارڈ ہے جس کے اندر وہ نروز ہوتی ہیں، اور ظاہر بات سمجھ میں بھی آتی ہے، اگر کسی شے کو آپ ذبح کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد ایک تشنج کے عمل سے گزرتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا حرام مغز جو ہے اس کے ورٹیبرل کالم اس کو قطع کر دیا، اس کا سر ہی الگ کر دیا، تو وہ پھر بالکل بے جان ہوگا، اس کے اندر تشنج نہیں پیدا ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا کہ اس جانور کا خون اس کے جسم میں رہ جائے گا. لہذا یہاں ذبح کے عمل میں وہ گویا کہ دل بھی اور جسم کے وہ پٹھے جو ہیں وہ بھی خوب کانٹریکٹ کر کے اس خون کو نکال دیتے ہیں، وہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے. لیکن یہ کہ جھٹکے کا عمل ہے، وہ بہرحال ہوتا بھی ہے، اس کے بارے میں فتویٰ ہے کہ جھٹکے کا گوشت جو ہے وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن یہ بات کہ جب تک کسی پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو یہ جو آپ جا کر جو ہے بازار سے مرغی ذبح کرواتے ہیں تو کون لیتا ہے اللہ کا نام؟ یا تو آپ کھڑے کھڑے اپنی زیر زب کہتے رہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ تو نہیں لیتے، لیکن غیر اللہ کے نام کی ممانعت ہے. گویا کہ یہ بالکل فرض نہیں ہے کہ جب تک کسی پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، اگر وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے اور اس نے سینکڑوں مرغیاں ذبح کرنی ہے، اور اس میں فرض کیجئے کہ پہلی پر اس نے اللہ کا نام لے لیا اور وقتاً فوقتاً لے رہا ہے، یہ بھی کفایت کرے گا. ہر جانور کے لیے اللہ کا الگ سے نام لینا، اور خاص طور پر مرغی جیسا بیچارہ بے ضرورت جانور، کوئی اونٹ ذبح کر رہے ہوں، کوئی بکرا یا کوئی بھیڑ ذبح کر رہے ہیں، اس میں تو کچھ وقت بھی لگتا ہے، اس میں تو وقت نہیں لگتا. وہ اگر کبھی آپ جا کر ٹولنٹن مارکیٹ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں پانچ مرغیاں جو ہیں وہ ذبح کر چکے ہو، تو اس میں تو اللہ اکبر جو ہے ایک دفعہ بھی ادا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اس پر غیر اللہ کا نام نہیں ہے، لہذا حرام وہ ہے جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا. وہ ایک باریک سی بات ہے، اس کو سمجھ لیجیے. وہ ان شیاطین یوحون الی اولیائہم، اور شیطان جو ہیں وہ تو اپنے ولیوں کو، جو ان کے انسانوں میں بھی جو دوست بن چکے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، ان کو بھی وحی کے ذریعے، وحی، حالانکہ وحی جو ہے ہمارے ہاں دینی طور پر اصطلاح ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، لیکن لغت میں وحی کیا ہے؟ اپنی بات دوسرے تک پہنچا دینا. صرف اشارے کنائے سے بھی اگر آپ بات پہنچا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی وحی کا جو پہلا درجہ ہے مکمل ہو جاتا ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں یہ بھی وحی ہے. لہٰذا شیطان جو ہے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی بھی کرتا ہے، اور انسانوں کے لباس میں جو شیطان موجود ہے معاشرے کے اندر، وہ ایک دوسرے کو جو ہے برائی پر اکساتے بھی ہیں. لیجادلوکم، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے جھگڑا کروائیں اس دین کے بارے میں، دینی حقائق کے بارے میں، دین کی بنیادوں کے بارے میں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہنا مان لیا یا ان کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی پھر مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وليكن إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى يؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
الله أكبر.